السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. آمین یا رب العالمین. رمضان المبارک کا مہینہ الحمدللہ اللہ کے فضل سے جاری و ساری، اور اللہ کی رحمت، اللہ کی طرف سے مغفرت کا اعلان، اور اللہ نے اپنے بندوں کو جو جنت کی بشارت اور جہنم سے آزادی کی جو خوشخبریاں اس مہینے میں سنائی ہیں، وہ ساری کی ساری اس وقت ہمارے سامنے ہیں الحمدللہ. یہ ابتدائی کہہ لیجیے آدھا تو رمضان اب گزر گیا، باقی کا نصف آدھا باقی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی آمد سے پہلے ہی اس کی تیاری کا اہتمام ہم بار بار پڑھتے سمجھتے آ رہے ہیں کہ وہ کیا کرتے. رمضان میں آپ اپنی عبادات میں اور لوگوں کو خیر پہنچانے میں تیز چلتی ہوئی آندھی سے زیادہ تیز ہو جاتا ہے، یہ بات بھی ہم نے سمجھی. مزید اب بات یہ ہے کہ رمضان المبارک کے آخری ایام میں بالخصوص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات میں مزید اضافہ ہو جایا کرتا. اس میں ایک اہم ترین معاملہ تو ظاہر ہے اعتکاف کی سنت ہے، جو بڑی پیاری سنت ہے، بڑی اہم سنت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے جس جس کے لیے بھی امکان ہو سکے. تو لہٰذا آخری عشرہ جو ہے اس میں مسجد میں اپنے آپ کو گویا دنیا کے تمام معاملات سے جدا کر کے اور صرف اللہ کی عبادت کے لیے مخصوص کر لینا بڑی اہم بڑی پیاری سنت ہے. گویا انسان کے ری بوٹ ہو جانے کے، ریفریش ہو جانے کے سارے عوامل ہیں جو اس موقع پر الحمدللہ وہ انسان کو مل جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو بھی بہت زیادہ موٹیویٹ کیا کرتے تھے اس ماہ مبارک کے حوالے سے، اور ازواج مطہرات کو بہت زیادہ ترغیب دلایا کرتے تھے اس ماہ مبارک کے حوالے سے. یہ ماہ مبارک آج ہمیں ملا ہوا ہے الحمدللہ اللہ کی توفیق سے. ہر شخص اس بات کو اپنے ذہن میں لائے کہ پتہ نہیں اگلے سال ہمیں یہ مہینہ ملے یا نہ ملے. میں، آپ، ہم سب، کوئی بھی اس بات کی گارنٹی نہیں لے سکتا کہ ہم اگلے سال بھی اس رمضان المبارک کے ماہ کو، اس مہینے کو پائیں گے. لہٰذا کوئی آپ جو بھی دن رہ گئے ہیں اس کو اپنی زندگی کا آخری موقع سمجھتے ہوئے پوری جانفشانی کے ساتھ، جذبے کے ساتھ مصلے کو پکڑ لیں، اللہ کے ذکر کو پکڑ لیں، قرآن کو پکڑ لیں، جتنا زیادہ سے زیادہ اہتمام ہو سکے. اور جیسے بار بار ہم عرض کرتے آ رہے ہیں کہ قرآن اس مہینے کا اصل خزانہ ہے، یہ رمضان یہ قرآن کا مہینہ ہے. لہذا ساری عبادتوں میں سب سے اعلیٰ ترین عبادت کیا ہے؟ قرآن کے ساتھ جڑنا. اس قرآن کو اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم نماز میں پڑھ رہے ہوں، نوافل کا اہتمام کر رہے ہوں، لمبے قیام کر رہے ہوں، اور جتنا قرآن یاد ہے اس کو ہم اس میں پڑھ رہے ہوں ترتیل کے ساتھ. یہ سب سے اعلیٰ ترین کیفیت ہے، خوبصورت ترین کیفیت. باقی ہے کہ جتنی اس کی تلاوت ہو سکے، جتنا اس کا حفظ ہو سکے، جتنا اس کی سمجھ، افہام و تفہیم ہو سکے، جو بھی یہ دن رہ گئے ہیں اس میں گویا اپنے آپ کو لگا دینا چاہیے. باقی آخری عشرے کے حوالے سے ظاہر ہے لیلۃ القدر بڑی اہم، ہم جانتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے نعمت جو اس امت کو دی گئی، اور وہ بھی ظاہر ہے قرآن کی نسبت سے ہے، کیونکہ یہ وہ رات ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا. لہذا اس رات کو ہزار مہینوں سے بہتر قرار دیا گیا، اور اس مہینے کی عبادت وہ خوش نصیبوں کو ملتی ہے، سعادت مندوں کو ملتی ہے. بس اس حوالے سے عرض یہ کرنی ہے کہ بھائی جہاں ہم نے ہر چیز کے محض ظاہر کو ہی پکڑا ہوا ہے نا، یہ ہماری بدقسمتی ہے. ایک زمانہ ہمارے اوپر ایسا آیا ہے کہ ہم نے اپنے دین میں سے ہر چیز کو مائنس کیا اور صرف ظاہر کو پکڑ لیا. صرف ظاہر کیا کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، ہمیں نہیں پتا، بس کیے جا رہے ہیں، گنتیاں پوری کر رہے ہیں، ظاہر کو لے کر بیٹھے ہوئے. کل کہیں بات ہو رہی تھی، میں نے عرض کیا کہ بھائی ٹھیک ہے، اللہ کی تسبیح ہم پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی نے گنتی بھی بتائی ہے، گن کر بھی پڑھتے ہیں، بغیر گنے بھی پڑھتے ہیں الحمدللہ، لیکن کبھی ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں؟ سبحان اللہ کہتے چلے جاتے ہیں اور سبحان اللہ کی گنتی پوری کر لیتے ہیں، اور معلوم ہی نہیں ہوتا کہ سبحان اللہ ہے کیا. وہی سبحان اللہ کیا ہے؟ اس بات کا اقرار ہے، اظہار ہے، دعویٰ ہے کہ اللہ پاک ہے۔ اللہ کے پاک ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے، ہر کجی سے، ہر کمی سے اللہ پاک ہے۔ اس کے ذات میں کہیں کوئی کمی کسی بھی حوالے سے نہیں، اس کے فیصلوں میں کبھی کہیں کوئی کمی نہیں آ سکتی، اس کی تقدیر ہر لحاظ سے مکمل ہے۔ میرے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، جو بھی اچھائی برائی ہے، جو بھی غم ہے، جو بھی خوشی ہے، وہ اللہ کے فیصلوں اور اللہ کی تقدیر کے مطابق ہے نا۔ اور میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں جب میں کہتا ہوں سبحان اللہ، تو اس میں یہ شامل ہے کہ یا اللہ تیرا جو بھی فیصلہ میرے بارے میں ہے وہ بالکل صحیح ہے، بالکل پرفیکٹ ہے، اس میں کہیں کوئی کمی نہیں، اس سے اچھا ہو نہیں سکتا تھا، بظاہر یہ برا ہوا لیکن یہی سب سے اچھا ہے۔ تو یہ اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا اور اللہ کو یہ کہنا کہ یا اللہ تو پاک ہے، جیسے حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں جو دعا کی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کوئی معبود نہیں اللہ سوائے تیرے، تو پاک ہے۔ تو یہ تو پاک ہے سے مطلب کیا ہے؟ کہ تیرے کسی فیصلے میں کوئی کہیں خرابی نہیں ہے، معاذ اللہ۔ انی کنت من الظالمین، میں ہوں جو ظالموں میں سے ہوں، میری خطا ہے کہ جس کی وجہ سے مجھے یہ دن دیکھنا پڑا، یہ تکلیف اٹھانی پڑا، یہ تیرے فیصلوں میں کہیں کوئی کمی نہیں، تو ہر لحاظ سے تیرے فیصلے ہر لحاظ سے مکمل ہیں۔ تو جب انسان سبحان اللہ کہے اور اپنے دل میں یہ سارا کچھ لے کر آئے، تو یہ سبحان اللہ ہے اصل میں جو ریکوائرڈ ہے، یہ ہے کہ جس کی روح سے نکلتی ہوئی صدا جو پہنچے گی اوپر تک، صرف محض اس کی گنتی پوری کر لینا پتہ ہی نہ چلے کیا کہہ رہے ہیں، اسی طرح الحمدللہ کہہ رہے ہیں، ارے بھائی الحمدللہ تو پوری کائنات ہے، سارا شکر ساری تعریف یہ اللہ تیرے لیے ہے، تو نے جو عطا فرمایا ہے، تو نے جو کچھ دیا ہے، تو نے یہ کائنات بنا کر میرے لیے مسخر کیا، یہ جسے متا کیا ہے، یہ آنکھیں، یہ کان، یہ ناک، یہ زبان، یہ جو کچھ انہیں مجھے دیا، یہ سب کچھ تیری دین، تیری عطا۔ اور یہ احساس انسان کے اندر جتنا زیادہ ہوگا اتنا اس میں اطمینان کی کیفیات آئیں گی، اس لیے اللہ کے ذکر میں سکون ہے نا، اسی لیے ہے کہ انسان جب سبحان اللہ کہہ رہا ہوگا، الحمدللہ کہہ رہا ہوگا، پھر اللہ اکبر کہہ رہا ہوگا، تو یہ ساری چیزوں کے پیچھے جو اس کی اصل کیفیت ہے اس کو محسوس کر رہا ہوگا، پھر یہ ہے کہ اس کے ایمان میں اضافہ ہوگا، اس کی روحانیت میں اضافہ ہوگا۔ بہرحال تو میں عرض کر رہا تھا کہ پوری روحانی کیفیت کے ساتھ، اصل کیفیت کے ساتھ اللہ کی عبادت اور اللہ کے ذکر کا اہتمام، وہ اب جو بھی دن رہ گئے ہیں اس میں ہم کر رہے ہوں، تو ظاہر رہ گیا ہر چیز کے اندر۔ اور اسی میں سے ایک، بہرحال جو میں جسارت کر رہا ہوں، ایک نقطہ عرض کرنے کی، وہ یہ ہے کہ ہم نے اس کے اندر بھی اپنے لیے گویا معذرت کے ساتھ ایک ڈنڈی ماری ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے کچھ، بہرحال ٹھیک ہے کہ ہمارے اسلاف میں سے بہت سارے جو ہیں وہ بڑے اہم اور جید اور بڑے یعنی سمجھدار لوگوں کی رائے یہ ہے کہ 27ویں شب جو ہے وہ لیلۃ القدر ہے، اور یقیناً ہم سمجھتے ہیں کہ اس بات کا امکان ہوئے اپنی جگہ، لیکن بھائی بہت بڑے بڑے علماء نے 23ویں شب کے حوالے سے بھی اپنی رائے دی ہے، 25ویں شب کے حوالے سے بھی اپنی رائے دی ہے، لیکن ذہن میں رہے کہ یہ تو ساری آرا ہیں نا، آرا ہیں، رائے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان پانچ راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو، تو اس کی حکمت یہ ہے کہ اگر کوئی ایک دن کو، ایک رات کو مخصوص کرنا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنے زیادہ اس معاملے میں، اللہ قرآن کہتا ہے حریص ہیں اللہ کے نبی کہ وہ تمہارے اوپر کوئی مشقت نہ آئے، تمہارے لیے آسانی ہو جائے، تمہارے لیے رحمت ہو جائے، قرآن کہتا ہے نا ہم سے، سورۃ توبہ میں ہم پڑھتے ہیں۔ تو کیا مطلب اس بات کا؟ تو اگر اللہ کے نبی کو واقعتاً اس بات کا معلوم ہوتا کہ جی کون سی لیلۃ القدر، یا وہ بتانے میں یہ حکمت ہوتی کہ یہی ایک رات ان سے جگوا لو، تو اللہ کے نبی ضرور ہم سے کہہ جاتے کہ بھائی فلاں رات میں جاگ لو بس، کبھی بھی ہم سے پانچ راتوں کی مشقت کا تقاضا نہ کرتے۔ لیکن یہ پانچ راتوں کی مشقت جو ہمارے اوپر ڈالی گئی ہے، تو بات کو سمجھیے، لیلۃ القدر کی حکمت یہی ہے، یہ پانچ راتیں ہم نے جاگنا ہیں۔ اگر 10 کی 10 راتیں کہہ دی جاتی تو بھی یہ بڑی بات تھی، پورے سال میں اگر 10 راتیں جاگنے کو کہہ دیا تو کون سی قیامت آ گئی ہے بھائی، سارا سال سوتے ہیں نا، تو 10 راتیں جاگ لیں، لیکن صرف 5 کہ چلو ایک رات جاگ لو، ایک رات سو جاؤ، ایک رات جاگ لو، ایک رات سو جاؤ، تاکہ تمہاری صحت برقرار رہے، تمہاری نیند پوری ہوتی رہے، کچھ نہ کچھ، کتنی جلدی سے گزر جائے گا یہ ایک عشرہ۔ تو پانچ راتیں ہم نہیں جاگ سکتے یار، پانچ راتوں میں ہم عبادت نہیں کر سکتے، چلیں پوری رات بھی چھوڑے، جتنا بن سکے، جتنا بن پڑے ہم سے، رات کا میکسیمم حصہ، رات کو ہم سوتے ویسے بھی دیر سے ہیں، عشاء کے بعد جتنا جب تک سو رہے ہیں تھوڑا سا تھوڑا اور مڑھا لیں، اس میں اضافہ کر لیں، اور یہ ہے کہ اللہ کی عبادت میں، قرآن کی تلاوت میں، نوافل میں وقت لگا لیں، توبہ استغفار میں لگا لیں، پھر صبح تھوڑا اور جلدی اٹھ جائیں، سحری میں تو اٹھ ہی رہے ہیں، تھوڑا اور الارم لگا کے ایک آدھ گھنٹے کی نیپ لے کے پھر اٹھ جائیں، اور پھر یہ ہے کہ لگ جائیں اللہ کی عبادت میں۔ تو بھائی یہ اتنی قیمتی رات جو ہے وہ اگر ہم سو کے گزار دیں گے، یہ کتنی بڑی جو ہے وہ بدبختی کا معاملہ ہو جائے گا۔ تو یہ پانچ راتیں انشاءاللہ محنت کرنی ہیں، ٹھیک ہے؟ صرف ایک رات میں جا کر اور یہ سوچنا کہ بس یہ کافی ہو جائے گا، یہ مناسب طرز عمل نہیں ہے. باقی ہر شخص بہرحال اپنے اپنے معاملات کو جانتا ہے، اپنی اپنی مشکلات کو جانتا ہے، اللہ بھی جانتا ہے، اللہ کو پتا ہے میرا بندہ کون کہاں کس مشکل میں ہے. اللہ تعالیٰ عطا فرمانے والا ہے، اللہ سے ہمیں مانگنا چاہیے. اب آ جائیے جو ایک اور دوسری اہم بات جو آج عرض کرنی تھی. میں نے آپ کے سامنے سورۃ تحریم کی آیت بھی پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کرو اللہ سے، سچی توبہ. یہ سچی توبہ کیا ہے؟ سچی توبہ کے حوالے سے جو معیارات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں ان کے اندر جو اہم ترین بات ہے، پہلی بات وہ یہ ہے کہ اپنے گناہوں پر ندامت ہو، سچی شرمندگی ہو. رمضان کا مہینہ تو توبہ کا مہینہ ہے، استغفار کرنے کا مہینہ ہے، ہم کر بھی رہے ہیں اللہ کے فضل سے، لیکن بھائی یہ کیا واقعی سچے دل سے کر رہے ہیں؟ کیا یہ واقعی اس کیفیت میں کر رہے ہیں کہ جو ہمیں کرنا چاہیے، یا یہ ایک فارمیلٹی بن گیا ہے کہ یا اللہ معاف کر دے؟ اللہ نے تو معاف کرنا ہی کرنا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ بندہ پوری سچی دل کے ساتھ کیفیت کے ساتھ آئے نا. اپنے گناہوں پر شرمندہ تو ہو، اپنے گناہوں پر اگر میں شرمندہ نہیں ہوں تو پھر یہ میری جو توبہ ہے، یہ میری معافی ہے معذرت کے ساتھ، یہ ایک ڈرامے بازی ہے. اور میں کس کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہوں؟ اپنے اللہ کو. کیسے ہو سکتا ہے اللہ کو کوئی دھوکہ دے سکتا ہے؟ یہ میری خام خیالی ہے، ہو نہیں سکتا. یہ اللہ تو میرے دلوں کے حال سے واقف، میں اپنے گناہ کو لے کر بیٹھا ہوا ہوں اور اس گناہ پر نادم نہیں ہوں، بلکہ میری کیفیت یہ ہے کہ میں نے اس گناہ کو گناہ سمجھنا بھی چھوڑ دیا ہے. مثال کے طور پر میں اگر جھوٹ بولتا ہوں اور صبح شام جھوٹ بولتا ہوں، اپنے کاروبار میں جھوٹ بولتا ہوں، اپنے آفس میں جھوٹ بولتا ہوں، اپنے گھر میں جھوٹ بولتا ہوں، اپنے محلے میں جھوٹ بولتا ہوں، اور اس کے بعد میں رمضان میں بیٹھ کے کہتا ہوں کہ یا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، میرے گناہوں کو معاف کر دے، میرے گناہوں کو معاف کر دے، اور مجھے اپنے اس جھوٹ بولنے کی عادت پہ نہ شرمندگی ہے، نہ کوئی احساس ہے، نہ ندامت ہے، اور میں اللہ سے کہہ رہا ہوں کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، یہ کون سی معافی مانگ رہا ہوں میں؟ تو اس کا مطلب ہے میں خود اپنے آپ سے جھوٹ بول رہا ہوں، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوں. تو انسان سب سے پہلے تو، یعنی جو میں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اپنے گناہوں کو تو ذرا لسٹ بنائے نا، اپنے آپ کے اندر جھانکے تو صحیح. اور یہ بھی ایک اہم بات ہے کہ اگر میں اپنے آپ کو لے کر بیٹھوں اور مجھے اپنے اندر کوئی گناہ ہی نظر نہ آئے تو یہ سب سے خطرناک بات ہے، یہ تو اور بھی خطرناک بات ہے کہ ایک آدمی اب بیٹھے اور بولے جی میں دیکھوں کون کون سے گناہ کر رہا ہوں اور اس کو یاد ہی نہ آ رہا ہو، سمجھ ہی نہ آ رہا ہو کہ میں کون سے گناہ کر رہا ہوں. اللہ اکبر، یہ تو اور خطرے کی بات ہے بھائی. یعنی ایک بندہ مومن کو تو ہر وقت اپنے گناہ نظر آتے ہیں، اس لیے قرآن حکیم میں اللہ کے بندوں کی صفات جب بتائی گئی ہیں تو تائبون، توبہ کرنے والے بتائے گئے ہیں، استغفار کرنے والے بتائے گئے ہیں. تو یہ استغفار کرنے والے، توبہ کرنے والے، ظاہر سی بات ہے اپنے گناہوں کا احساس کرتے ہیں، تبھی تو استغفار کرتے ہیں، جبھی تو توبہ کرتے ہیں. تو علامات بتائی گئی ہیں منافق کی، جب جہاں کہیں بھی تو وہاں یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ منافق کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ اپنے نفاق سے بے خوف ہو، اس کو اس بات کا ڈر ہی نہ ہو کہ میں بھی منافق ہو سکتا ہوں. وہ مطمئن ہو کے بیٹھا ہو کہ میں تو پکا سچا مومن ہوں، مجھ جیسا نیک آدمی تو شاید ہی کوئی اور ہوگا. یہ بھی علامت ہے بہت ساری علامتوں میں سے کہ یہ شخص مارا گیا شیطان کے ہاتھوں، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. تو بھائی اپنے گناہوں کو ذرا ہم دیکھیں. اور ایک مشورہ اس میں یہ ہے کہ اپنے گھر والوں سے پوچھیں، اپنے گھر والوں سے پوچھیں، گھر والے جانتے ہیں سب، گھر والوں کو سب پتا ہے، پیار سے محبت سے اعتماد میں پہلے تو لیں ان کو، اور پھر ذرا پوچھیں کہ ہاں بھی بتاؤ میرے اندر کیا برائی ہے. جن لوگوں سے ہمارا واسطہ رہتا ہے ان سے پوچھیں کہ بتاؤ میرے اندر کیا برائی ہے، اور ان کو کھلوائیں ان کی زبانیں، وہ بتائیں گے پھر تو پتہ چلے گا مجھے کہ میرے اخلاق کیسے ہیں، میرا کردار کیسا ہے. ٹھیک ہے، میں تو ایک سادہ سا جملہ ایک جسارت کرتا ہوں، عرض کرتا ہوں، کل قیامت کے دن اگر ہماری بیویوں نے پکڑ لیا نا ہمیں، اگر ہماری بیویوں نے پکڑ لیا ہمیں کہ جو زیادتیاں، جو کچھ ظلم، جو کچھ الفاظوں کے ذریعے ہم ان کے ساتھ کر رہے ہوتے اپنے گھروں کے اندر، یہی کافی ہو جائے گا ہمیں پکڑوانے کے لیے؟ یہی کافی ہو جائے گا؟ باقی تو چھوڑ دیں آپ ساری دنیا جہان کی باتیں، یہیں پر پکڑے گئے تو کم مارے جائیں گے ہم. بہرحال یہ ہے کہ پوچھیں ذرا کہ بھائی اپنے بچوں سے پوچھیں، بیٹا بتاؤ میں بات کیسے کرتا ہوں، میرے اخلاق کیسے ہیں. بہرحال یہ کہ یہ سارے معاملات جو انسانی حقوق سے متعلق ہیں، بالخصوص یہ والے بھی، اور پھر جو اللہ کے حقوق سے متعلق ہو، تو میں خود اچھی طرح جانتا ہوں میری نمازوں کی کیفیت کیا ہے، با جماعت نماز کی کیفیت کیا ہے، میرے ذکر و اذکار کی کیفیت کیا ہے، قرآن کی تلاوت کی کیفیت کیا ہے. پھر وہ ساری علامتیں جو اللہ نے قرآن میں بتائی ہیں منافقین کی، وہ ساری دیکھوں ذرا میں اپنے اندر، اور جھانکوں اور ڈھونڈوں کہ میری کیا کیفیات ہیں، میرے کیا معاملات ہیں. بہرحال یہ کہ اب جب گناہوں کا احساس انسان کے اندر آتا ہے نا، پھر یہ ہے کہ اس کے اندر کیفیت پیدا ہوتی ہے، وہ ندامت محسوس کرتا ہے. اور اس ندامت کو اپنے لیے اپنے اوپر طاری کر کر ذرا دیکھے کہ کتنی گڑبڑ ہے کہ جو میں نے کی ہوئی ہے. وہ اللہ ہے کہ جو مجھے عطا کیے جا رہا ہے, اس اللہ نے ایک مہربان رب نے مجھے کتنا کچھ دیا اور میں ہوں کہ اس کی نافرمانی اس کی ناشکری میں اپنی زندگی گزار رہا ہوں. جب یہ احساس انسان کے اندر آتا ہے پھر اس کا دل جو ہے وہ نرم ہوتا ہے, پھر اس کی آنکھ سے آنسو نکلتا ہے. پھر یہ ہے کہ یہ علامت ہوتی ہے اس بات کی کہ ہاں اب یہ توبہ جو کرنے جا رہا ہے صحیح ڈائریکشن میں جا رہی ہے. قرآن کہتا ہے تین طرح سے لوگوں کی ڈیفائن کیا سورہ بقرہ میں, ایک تو وہ ہیں کہ وہ پھوٹ پڑتے ہیں جیسے پتھر اور اس میں سے چشمے بہ نکلتے ہیں. تو یہ سخت دل جب ٹوٹتا ہے واقعتاً توبہ کی ضرب اس پر لگتی ہے تو آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب ہے کہ جو جاری ہو جاتا ہے. خوش نصیبی کی علامت ہے کہ ایک شخص اگر ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے اور اس کو رونا آ جائے, خوش نصیبی کی علامت ہے, توبہ کی قبولیت کا یہ اظہار ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو یہ اچھی علامت نہیں ہے. لہٰذا کم از کم کے درجے میں جو اگلی بات آتی ہے کہ بھائی نم تو ہو جائیں کم از کم آنکھیں, آنکھوں میں پانی تو آ جائے, کچھ تو کیفیت بنے تو بھی چلے مناسب ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا مکھی کے سر کے برابر بھی اگر آنسو کا قطرہ آنکھ سے نکل گیا تو یہ تمہاری دعا کی اب تمہاری توبہ کی قبولیت کا گویا اظہار ہے, جہنم سے آزادی کا پروانہ ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر یہ بھی نہ ہو, یہ بھی کیفیت نہیں ہے, تو انسان اپنے اوپر ذرا طاری کرے, اپنے دل کے اندر نرمی کو محسوس کرے, اپنے چہرے کو رونے جیسا بنائے. اور یہ تب ہوگا جب واقعتاً اس کے دل میں شرمندگی ہوگی. دل میں شرمندگی اگر نہیں ہے اور وہ اس بات پر ٹھکا ہوا ہے کہ میں ہوں پہلے سے ہی نیک آدمی, تو یہی ہے وہ معاملہ جو اکثر ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اور ہمیں رونا ہی نہیں آتا, ہمیں وہ کیفیتی طاری نہیں ہوتی. بہرحال یہ ہے کہ پھر جب اللہ کے سامنے ہم بیٹھیں گے اور تھوڑی کیفیت ایسی ہوگی, اب اگلا جو اس میں سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ بھائی گناہ کو ترک کرنے کا عزم ہو. جو بھی گناہ ہے, جو بھی ہم کر رہے ہیں, جو بھی گڑبڑیں ہم کر رہے ہیں, اس کو ترک کرنے کا عزم ہو. میں انشاءاللہ آج ایک اور موضوع پر بھی مختصر سی بات کروں گا, تو ابھی اس طرف بھی اشارہ کر دیتا ہوں. اس موبائل فون نے اور ہمارے انٹرنیٹ نے آج ہمارے لیے گناہ کرنا کتنا آسان بنا دیا ہے, اور پھر بھی ہم میں سے کوئی سمجھتا ہے کہ وہ گناہگار نہیں ہے, تو بس پھر اللہ ہی مالک. بہرحال یہ کہ اس کے بعد جب بات آ گئی کہ گناہ پر سچی شرمندگی ہو, گناہ کو ترک کرنے کا عزم ہو, اور پھر اس گناہ کو ترک کرنے کا پورا بندوبست بھی ہو, ارادہ منصوبہ بندی. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے نا, تو اسباب پورے ہوں, اسباب پورے ہوں. بڑی اہم بات ایک ہمارے استاد نے کہی کہ بھائی اگر نہیں ہے اپنے اوپر بھروسہ, نہیں ہے اپنے اوپر اعتماد, نہیں ہے ایمان کی اتنی قوت کہ موبائل فون کھولتے ہو اور اس کے بعد اس کی وادیوں میں گم ہو جاتے ہو, تو پھینک دو اس موبائل فون کو, استعمال ترک کر دو, یہ بہتر ہے. کوئی قیامت نہیں آئے گی, کوئی مصیبت نہیں آئے گی, کوئی جو ہے وہ ملک جو ہے تباہ نہیں ہو جائے گا, کوئی دنیا جو ہے وہ الٹ پلٹ نہیں ہو جائے گی اگر میں موبائل فون چھوڑ دوں گا. اس سے پہلے بھی لوگ جیتے تھے بھائی, اس سے پہلے بھی لوگوں نے بڑی اچھی زندگیاں جی ہیں. یہ رابطے اور یہ موبائل کے مسائل اور اس کے نمبر اور اس کے یہ اور اس کے فلاں کہ ایک تھوڑی دیر کے لیے موبائل رہ گیا تو بھائی قیامت آ, کوئی قیامت نہیں آئے گی, کوئی قیامت. اگر تو نہیں ہے بھروسہ اپنے اوپر, یا تو ٹھیک ہے اللہ نے اگر اتنی طاقت ہمت دی ہے, اللہ کی توفیق مانگیں, اللہ سے فضل مانگیں, اور اپنے اوپر اتنا اعتماد ہے کہ الحمدللہ اس دجال کو صرف اور صرف اس کی ضرورت کے لیے رکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے آج کی ضرورت ہے, رابطہ ہے یا جو بھی انفارمیشن ہے جو کچھ بھی ہے, اس وقت تک اگر یہ محدود ہے اس جگہ تک اور اس سے رابطہ ہو رہا ہے, اس سے وہ جو کام کرنا ہے وہی کام اس سے لیا جا رہا ہے, اس گھوڑے کو لگام دی ہوئی ہے, تو ٹھیک ہے. لیکن اگر نہیں ہے تو پھینک دیں, اٹھا کے چھوڑ دیں اس کو. موت آنے والی ہے بھائی, قیامت آنے والی ہے, کوئی مصیبت نہیں ہے اگر میں دنیا بھر کے سارے انفارمیشن مجھے نہیں ملے گی, کوئی قیامت کوئی مصیبت نہیں آ جائے گی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک مثال دی ہے میں نے, تو اس گناہ کو ترک کرنے کا پورا بندوبست ہو جائے, پورا انتظام ہو جائے, پوری منصوبہ بندی ہو جائے کہ فلاں چیز میں کر رہا ہوں لہٰذا اب میں یہ نہیں کروں گا, تو بھائی اس کے لیے کیا تم نے مہیا کیے ہیں اسباب, کیا منصوبہ بندی کی ہے, کیا پلان. دنیا میں بھی تو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ کام کرنا ہے تو ایسے کرنا ہے اور ویسے کرنا ہے اور اس سے ملنا ہے اور اس سے ملنا ہے اور یہاں جانا ہے اور وہاں جانا ہے, تو ایسے ہمیں ملتے ہیں واقعات حدیث میں بھی ملتے ہیں کہ جب گناہ کو ترک کرنے کا ایک شخص ارادہ کرتا تھا تو سفر کرتا تھا, کسی کے پاس جاتا تھا, کسی بزرگ کے پاس, کسی اللہ والے کے پاس, اور جا کر ان سے اپنے معاملات کو ڈسکس کر کے اور پھر اس گناہ کی ترک کرنے کے حوالے سے رہنمائی لیتا تھا. تو یہ اظہار ہوتا تھا اس بات کا کہ ہاں کہ واقعی یہ شخص جو ہے اپنے گناہوں کو یا کسی پرٹیکولر کسی خاص گناہ کو ترک کرنے کا عزم لے کر باقاعدہ اس کی منصوبے بنا رہا ہے. اگر ہماری زندگیوں میں ایسی کوئی منصوبہ بندی ہے ہی نہیں, ہم کسی اللہ کے نیک آدمی سے کوئی صحبت سے جڑے ہوئے ہی نہیں ہیں, اپنی اپنی زندگیوں میں مست ہیں, تو یہ ہماری خام خیالی ہے کہ ہم گناہوں کو چھوڑنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں. گناہ کو چھوڑنے کی منصوبہ بندی میں اہم ترین پہلو ہے یہ کہ اللہ والوں کے ساتھ جوڑا جائے, اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ اٹھا بیٹھا جائے, اور یہ ہے کہ کسی کو مربی بنا کر, کسی کو اپنا جو ہے وہ ہم خیال بنا کر اس کے ساتھ بیٹھ کر اسے ڈسکس کر کے اب اس سے بات کی جائے کہ بھئی یہ گناہ ہے کیسے اس کو چھوڑوں کیا کروں. اللہ ہمیں اس بات کی سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب اس کے بعد یہ ہے کہ بھئی کسی کا دل دکھایا ہے اور یہ کہ کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے اور یہ تو کوئی نہ کہے کہ میں نے نہیں کی, ٹھیک ہے, اور کچھ کرے نہ کریں غیبتیں تو بھری ہوئی ہیں ہمارے نام اعمال میں اپنے خاندان والوں کی, دوستوں کی, نہ جانے کس کس کی, تو اللہ سے تو توبہ کرنی کرنی ہے. اب جس کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے اس سے بھی معافی مانگنی ہے. ہاں یہ ہے کہ اگر غیبت کے حوالے سے معافی کا معاملہ تو بڑا پرٹیکولر ہو جاتا ہے کہ آپ کسی سے جا کر بولیں گے بھائی تیری غیبت کی ہے معاف کر دے, اگر اتنا کریج ہے تو ٹھیک ہے بول دیں بہت اچھا ہے, لیکن بہرحال ٹھیک ہے آسان نہیں ہوتا, سامنے والا بندہ بھی وہ ہو جائے گا کہ اچھا بھائی کیا غیبت کی ہے بتاؤ, تو اور خدا نہ خاصا فسادی نہ کیفیت ہو جائے. تو ٹھیک ہے کم از کم جا کے اس طرح کہہ دیا جائے کہ بھائی اگر میں نے کبھی آپ کی کوئی غیبت کی ہے تو میں شرمندہ ہوں اور آپ سے معافی مانگتا ہوں, امید ہے آپ معاف فرمائیں گے. اس طرح جنرلائز وے میں جتنے لوگوں سے ہم بات کر سکتے ہیں بات کریں, تاکہ کل قیامت کے دن ہمارے گریبان نے پکڑ کے کھڑے ہوں. وہ یہ چھوٹی بات نہیں ہے, یہ گناہ بے لذت, ذرا سوچے انسان اس کو, خام خواہ کے ذرا سے چسکے لے لیے بیٹھ کر ادھر ادھر کی فلاں کی فلاں کی فلاں کی بات کر لی اور قیامت والے دن پڑا کھڑا ہوا گریبان پکڑ کے ہماری نیکی ہم سے لے رہا ہوگا, اس کے گناہوں کو ہمیں لینا پڑے گا. کیسا بیوقوفی کا سودا ہے, یہ بدترین سودا ہے, یہ نامعقولیت ہے انتہا درجے کی کہ ذرا سے چسکے اور مزے لینے کے لیے, زبان کی گدگدی کے لیے ہم غیبت کرتے ہیں, پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں, اور اس کے بعد سارے گناہ اس کے ہمارے نام اعمال میں اور ہماری نیکیاں اس کے نام اعمال میں. یہ بتائیے کوئی ہے, کوئی عقل مندی کی بات ہے, کوئی شعور کی بات. بہرحال یہ ہے کہ اس طرح کی اور کئی چیزیں ہیں اور ہم اس طرح کی باتیں آپس میں کئی دفعہ کر جاتے ہیں, کسی کا مذاق اڑا جاتے ہیں, کسی کے ساتھ کوئی بات کر جاتے ہیں. یہ تو خیر چلیں اوپر اوپر کی بات ہے, ارے بھائی ہمارے معاشرے میں تو ظلم کی انتہا یہ ہے کہ کتنے ہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو بہنوں کو ان کا حصہ نہیں دیتے وراثت میں, کتنے ہی لوگ ہیں جو اپنے بھائی کا مال کھائے بیٹھے ہوئے ہیں, کتنے ہی لوگ ہیں اور اپنے آپ کو حق سچ سمجھ کر بیٹھے ہوئے ہیں, اپنے آپ کو جسٹیفائی کر کے بیٹھے ہوئے. ارے بھائی جیب سے بھی جاتا ہے تو جانے دو, کچھ زیادہ دینا پڑے دے جاؤ, کل قیامت کی رسوائی بہتر ہے خدا نہ خاصہ یا دنیا کے اندر تھوڑی بہت دے دو یار, کوئی بات نہیں, کوئی قیامت نہیں آئے گی. ذرا ذرا سی چیز کے لیے, ایک ایک فٹ کے ٹکڑے کے لیے ایک دوسرے کا گریبان پکڑ کے اپنا حق چھین رہے ہوتے ہیں, بھائیوں سے لڑ رہے ہوتے ہیں, اللہ اکبر. تو بھائی یہ دے دینا بہتر ہے, یہ دے دینا یہاں بہتر ہے, زیادہ دے رہے ہو کوئی بات نہیں, کوئی قیامت نہیں, کوئی مصیبت نہیں, اپنا حق چھوڑ دینا بہتر ہے بنسبت اس کے کل قیامت کے دن رسوائی جھیلنی پڑے گی, کل قیامت کے دن اللہ کی ناراضگی جھیلنی پڑے گی. تو دے دو بھائی جس کا جو حق ہے, نہ رکھو اپنے پاس, سب دے دو, زیادہ دے دو, اللہ کے یہاں پاک صاف ہو کے بندہ جائے. جس کو جو دینا ہے دے دلا کے فارغ کرو بھائی, ٹھیک ہے, کیونکہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے, موت بہت جلدی آ جانے والی ہے, جتنا ہم یہ بچا بچا کر رکھیں گے اتنے ہمارے لیے توک بنے گا یہ گلے کا کل قیامت کے دن. بات یہ ہے کہ بہرحال اب جب انسان کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا تو ایک اور اہم بات اس میں جو ایڈ کی جاتی ہے, اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں یہ فرماتے تھے کہ بھائی جو تم نے گناہوں کی لذت اٹھائی ہے تو اب نیکیوں کی مشقت بھی جھیلو. گناہ کے اندر مزے کیے نا, اور گناہ ایسا بدترین عمل ہے کہ وہ تو ختم ہو جاتا, اس کی لذت ختم ہو جاتی ہے اور وہ گناہ نام اعمال میں رہ جاتا ہے. ذرا سی دیر کی لذت مزہ جو بھی گناہ کر کے کمایا وہ تو ختم ہو گیا سارا, لذت جو بھی آئی, جو مزہ آیا, مستی آئی, وہ تو چند تھوڑی دیر کی تھی, ختم ہو گئی, لیکن وہ گناہ نام اعمال میں لکھا رہ گیا, کیسے بھی وقوفی کا معاملہ ہوا. اور نیکی وہ خوش نصیب لوگوں کو ملتی ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ اس کی مشقت تو ختم ہو جائے گی, جو ابھی نیکی کی مشقت ہے, جو محنت ہے وہ تو ابھی ختم ہو جائے گی, لیکن وہ نیکی ہمیشہ کے لیے رکھی رہ گئی. کتنی عقل مندی ہو گئی, کتنا زبردست سودا ہو گیا. بہرحال جو میں عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ اب گناہ کی جو لذت جھیلی ہے اس کو نیکی کی مشقت سے بیلنس کیا جائے, تاکہ یہ ایک غلام اگر آئے بتکا ہوا بھاگا ہوا غلام واپس اپنے آقا کے پاس آئے اور کہے کہ آقا مجھے معاف کر دے, اب نہیں بھاگوں گا اور ہمیشہ تیرا ہو کر رہوں گا, اور یہ ہے کہ جو پچھلے میں نے گڑبڑے کیے ہیں مجھے معاف کر دے. آقا کہے چل ٹھیک ہے تجھے معاف کیا, اور اب یہ غلام کیا کرے گا, پہلے سے زیادہ بڑھ چڑھ کر خدمت کرے گا نا, پہلے سے زیادہ اپنی وفاداری دکھانے کی کوشش کرے گا نا, اپنے آقا کے ہاتھ پیر جو ہے وہ دھون کر بیٹھا ہوگا اور قدموں میں, کہ تاکہ میرے آقا کو میں یقین دلاؤں کہ اب جو میں آیا ہوں تو اب میرے دل میں کسی بھی قسم کی کوئی دغا کوئی بے وفائی نہیں. تو بھائی ہم جب اللہ کے پاس پلٹ کر واپس آئے ہیں توبہ کر کے, تو اب ہمیں یہ ثابت کرنا ہے, اس کے لیے کیا کریں گے, ہم زیادہ نیکی کریں گے, زیادہ مشقت کریں گے, زیادہ اپنی زبانوں کو اس کے ذکر سے تر رکھیں, زیادہ قرآن کی تلاوت کریں, زیادہ نوافل کا اہتمام کریں, زیادہ اچھائی سے لوگوں کے ساتھ پیش آئیں, لوگوں کے حقوق زیادہ سے زیادہ ادا کرنے کی کوشش کریں, اپنے عادتوں سے اپنے اخلاق سے لوگوں میں پیار بانٹیں, شفقت بانٹیں. یہ اللہ کا کنبہ ہے, اور اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کو وہ شخص زیادہ پیارا ہے جو میرے کنبے کے لیے اچھا ہے, یا انسانیت جو پوری ہمارے چاروں طرف ہے, بلکہ یہ انسانیت تو چھوڑیے جانور بھی جو میرے چاروں طرف, ان کے ساتھ بھی پیار اور شفقت کا اظہار, یہ بھی گویا ایک انسان کی علامت اچھے ہونے کی میں سے ایک ہے. تو یہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک جو ہے یہ انسان کو واقعتاً اچھائی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو یہ سارے معاملات اپنی ذات سے ایک روشنی سی پھوٹتی انسان کو لگے کہ ہاں بھائی میری ذات سے اس کائنات کو اس دنیا کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے۔ پھر یہ ہے کہ دین کی دعوت کا کام جو میرے اور آپ کے ذمہ اللہ نے لگایا ہے، بحیثیت آخری امت کے فرد مجھے اس دین کی دعوت کا کام کرنا ہے، تو بھائی اس کے لیے اپنے آپ کو لگانا، اس کے لیے محنت کرنا۔ دین کی دعوت اسی صورت میں دوں گا نا جب دین کو سیکھوں گا، تو دین کو سیکھنے کی محنت ہے، پھر دین کو آگے پہنچانے کی محنت ہے، اور یہ ہے کہ پھر اس دین کی اقامت کی جد و جہد ہے، اس کے نفاذ کی محنت ہے جو ہر اس مسلمان پر عائد ہے جو اس دنیا میں ایگزسٹ کرتا ہے۔ اور اسی طرح سے فرض ہے جیسے نماز فرض ہے، سمجھیے اس بات کو۔ میں اور آپ اگر اس سے پہلو تہی کریں گے خدا نہ خواستہ تو کل اندیشہ ہے کہ ہماری پکڑ ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات اتارے ہیں قرآن حکیم میں، جن احکامات کا تعلق جو ہے وہ تنفیذ سے ہے، اس کی امپلیمنٹیشن سے ہے، اس کے نفاذ سے ہے، مجھے اس کے بارے میں کوئی اسٹریٹجی بنانی پڑے گی، مجھے سوچنا پڑے گا کہ میرا عمل دخل کیا ہے اس سارے معاملے میں، جہاں اللہ تعالیٰ کے احکامات اس سطح پر آ رہے ہیں جس سطح پر میرا زور نہیں چل سکتا، جو عدالتی ریاستی سطح کے احکامات ہیں ان پر کیسے عمل ہوگا۔ تو بھائی ان پر عمل کرانے کی کوئی محنت، کوئی جد و جہد، کوئی منظم، کوئی اس کی جو ہے وہ ایفرٹ جو ہے وہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اب انسان دیکھے کہ یہ ایفرٹ کون کر رہا ہے، کہاں پر ہو رہی ہے، ان کے ساتھ جا کر شامل ہو جاؤں، اپنا حصہ اس میں ڈالوں، اللہ مجھے اور آپ کو یہ سمجھ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال جی کہ یہ توبہ جو ہے یہ اگر انسان کو مل جائے کیا ہی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ زمر میں بھی فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے وہ میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، وہ اللہ ہے کہ جو سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، وہ بڑا معاف کرنے والا، رحم کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا، وہ اللہ مہربان رب۔ تو لہٰذا اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا اور اس سے استغفار کرنی ہے، پوری یقین کے ساتھ کرنی ہے۔ توبہ کرتے وقت، استغفار کرتے وقت یہ بھی ایک کیفیت ہے جو بڑے بتاتے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ پورے یقین کے ساتھ جو ہے وہ کی جائے، ڈاؤٹس نہ ہوں ہمارے اندر کہ پتہ نہیں اللہ معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ بھائی یہ تو میرے اوپر ہے، بڑی سیدھی سی بات ہے، میں اگر یہ ساری شرائط پوری کر رہا ہوں، اپنے گناہ پر سچا نادم ہوں، اس کو چھوڑنے کا عزم کیے بیٹھا ہوں، اور اللہ کے سامنے بیٹھ کر کہتا ہوں یا اللہ اب نہیں کروں گا معاف کر دے، گارنٹیڈ ہے، گارنٹیڈ اللہ کی طرف سے یہ گارنٹی دی گئی، اللہ نے اس بات یقین دلایا معاف کیا جائے گا، رحمت ہوگی۔ میرے اندر ٹیڑھ ہے تو بات اور ہے، میرے اندر گڑبڑ ہے تو بات اور ہے، مانگ تو رہا ہوں اللہ سے معافی لیکن اپنے ارادے اور اپنے عزم کے اندر پورا نہیں ہوں، اور اپنے خیالات میں کچھ اور لے کر بیٹھا ہوا ہوں۔ گناہوں سے کوئی نفرت بھی نہیں ہے، رغبت اسی طرح سے ہے، کرنے کے ارادے، روٹین وہی دنیا کی۔ ابھی عید کا چاند نظر آنے کی دیر ہے، جو تھوڑا بہت ابھی کمی ہوئی ہے ان گناہوں میں، پھر دوبارہ پہلے سے بھی بڑھ کر رچ کر کریں گے، سارے ارادے بنا کر انسان بیٹھا ہوا ہے۔ تو بھائی پھر یہ توبہ تو توبہ نہ ہوئی۔ اور پھر اس میں اہم بات یہ ہے، سورہ فرقان میں جو ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ رب العزت وہ مہربان رب ہے، فرمایا گیا ومن تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ جس شخص نے توبہ کی، ایمان لے آیا اور عمل نیک کیا، اپنے صحیح عمل پہ ڈٹا رہا، قائم رہا، تو وہ مہربان رب ہے کہ جو اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا۔ اس نے تو گناہ کیے، اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں گناہوں کی جگہ نیکیاں لکھ دے گا۔ کیا خوبصورت بات ہے یہ۔ شرط یہ ہے کہ توبہ پر ایک انسان قائم رہے، عمل کو اپنے نیک رکھے۔ تو اگر ماضی میں کچھ گناہ کیے تھے، کل نامہ اعمال سے جب وہ نکلیں گے تو وہ گناہ کی صورت میں نہیں بلکہ نیکیوں کی صورت میں نکلیں گے۔ اب اس سے بڑھ کر اور مہربانی رب کی اور کیا ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ شفقت کا اظہار اور کیا ہو سکتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو یہ بات سمجھائے۔ ایک اہم بات دوسری جو آج انشاءاللہ عرض کرنی تھی، جیسے کہ ہمارے علم ہے کہ کل جو ہے وہ عالمی سطح پر اسلامو فوبیا کے سدباب کا عالمی دن جو ہے وہ منانے کی ترتیب بنی ہوئی ہے گزشتہ 2-3 سالوں سے، اور پاکستان میں اسے نسبت سے یوم تحفظ ناموس رسالت بھی صلی اللہ علیہ وسلم وہ منانے کا معاملہ، اور اس کی اپیلیں بھی آ رہی ہیں مختلف اداروں کی طرف سے۔ یقیناً یہ بڑا اس لحاظ سے، ہم یہ دنوں کے حوالے سے تو کوئی خاص کانشیس نہیں ہیں، بھائی یہ تو ہر وقت کرنے کا کام ہے، یہ تو ہر وقت جو ہے وہ اپنے دل میں احساس رہے، لیکن بہرحال ایک انٹرنیشنل سینیریو ہے اور لوگ اس پر بات کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے بس ایک بات ہے کہ جو آپ کے سامنے عرض کرنی۔ آج سے 1.5 سال پہلے یہ بات سامنے آنا شروع ہوئی تھی کہ سوشل میڈیا کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے ایسے مواد کو پھیلایا جا رہا ہے جو توہین آمیز ہے، توہین رسالت اس میں ہو رہی ہے، اس میں ہمارے اسلاف، ہمارے صحابہ، ازواج مطہرات اور ہمارے وہ تمام نفوس جن کے لیے ہم جان دینے کو تیار رہتے ہیں، جو ہمارے لیے آسمان کے ستارے ہیں، جو ہماری عزت سے بڑھ کر جو ہے وہ ہمارے ہم سے ہمارے لیے مقدم ہیں، ہمیں عزیز ہیں، ہمیں جان سے پیارے ہیں، معاذ اللہ ان کی توہین ہو رہی ہے، ان کے ناموں کی توہین ہو رہی ہے، اور نہ جانے کیا کچھ ہو رہا ہے، اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس سوشل میڈیا کے اوپر۔ یہ ایک ڈیڑھ سال سے یہ طوفان بدتمیزی اٹھنا شروع ہوا اور کئی اداروں نے اس پر بات بھی کی، اس کے خلاف ایکشنز بھی لیے گئے، لیکن یہ کینسر کی طرح یہ وبا جس طرح ہمارے معاشرے کے اندر پھیلتی جا رہی ہے، اس وقت بھی نشاندہی کی گئی تھی کہ یہ معاملہ اتنا چھوٹا نہیں ہے۔ پہلے تو کوئی طاغوتی شخص، کوئی باطل کا ہرکارا، کوئی بدترین شیطان کا چیلا یہ حرکت کرتا تھا، آئیڈینٹیفائی ہو جاتا تھا کہ فلاں شخص نے یہ حرکت کی ہے، اور یہ ہے کہ اس کے خلاف کوئی ایکشن ہوتا تھا، کوئی بات ہوتی تھی۔ اس دفعہ یہ طاغوت جو آیا ہے، اس کی جو یہ یلغار ہے سوشل میڈیا پر، وہ بڑے خطرناک انداز میں ہے۔ انہوں نے کیا یہ ہے کہ ہمارے بچوں کو پہلے تو عادی بنایا ہے، ایک بچہ پہلے موبائل فون کا عادی بنایا جاتا ہے اور ہمارے ہاتھوں بنایا جاتا ہے۔ یہ ہماری بدبختی، ہماری بدنصیبی، ہماری محرومی، ہماری نماقولیت، ہماری جہالت۔ دنیا کی بدترین قوموں میں سے ہم وہ قوم ہیں جو اپنے بچے کو اپنے ہاتھ سے زہر پلاتے ہیں جب اس کو موبائل فون لے کر اور کہتے ہیں یہاں کو بیٹھ جاؤ۔ چھوٹا سا بچہ، دو دو تین تین ساڑھے تین چار سال کے بچے موبائل فون لے کر بیٹھے ہوئے، یہ اسکرین ایڈکشن ہے، یہ دماغ کے اندر ایسے نشے کی کیفیت بن گئی کہ اب ایک شخص کو اگر چرس نہ ملے کسی چرسی کو تو کیا اس کا حال ہو جاتا ہے، کسی ہیروئن پینے والے کو نہ ملے کیا اس کا حال ہو جاتا ہے، سگریٹ پینے والے کو جو نہ ملے کیا اس کا حال ہو جاتا ہے۔ تو بات جو میں سمجھا رہا ہوں وہ یہ کہ یہ اس سے بدترین نشہ ہے۔ اس کے بعد یہ بچہ اس موبائل فون کی اسکرین کا ایسا ایڈکٹ ہو جاتا ہے، نشے کا عادی ہو جاتا ہے کہ اگر وہ اس اسکرین کو نہ دیکھے تو اس کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے، ذہنی کیفیت اس کے اندر ہیجان ہو جاتا ہے، لہٰذا وہ اس کا عادی بن کے ہر تھوڑی دیر کے بعد موبائل فون دیکھنے لگتا ہے۔ اپنا اپنا جائزہ لے، ہم سب اس بیماری کا اس کو شکار ہو چکے ہیں۔ ہر تھوڑی دیر کے بعد ہمیں لازمی موبائل فون دیکھنا ہے، ہر تھوڑی دیر کے بعد اس اسکرین کو دیکھنا ہے۔ تھوڑی دیر گزرتی ہے ہم نہیں دیکھتے تو ہماری طبیعت خراب ہونے لگتی ہے، بوجھل ہونے لگتی ہے۔ ہمارے دماغ میں ایک نیورو ٹرانسمیٹر ڈوپامین نام کا وہ ریلیز ہوتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں اس کو، اور ہمیں ایک سرور ملتا ہے، ایک نشے، وہی نشے والی کیفیت۔ اور ہم اگر نہ دیکھیں تو پھر ہم اندر بے چینی، کھلبلاہٹ ہوتی ہے، اور ہم فوراً اٹھتے ہیں، دیکھتے ہیں کچھ نہ کچھ کہ ہمیں کچھ اس کے اندر دیکھیں۔ اب یہ تو پہلا اسٹیپ ہو گیا۔ اگلا اسٹیپ یہ ہے کہ اب اس کے اندر جو بےہودگی بے حیائی ہے، جو ہے بہرحال انسان کی نفس، انسان کا نفس جو ہے وہ اس کو کھینچتا ہے اس کی طرف، بڑی آسانی کے ساتھ وہاں اویلیبل ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ جس لیول کی بے حیائی آج بچہ بچہ اپنی جیب میں لے کے گھوم رہا ہے، اس لیول کی بے حیائی کو تو سالوں ہو جاتے تھے کسی کے لیے، اور بڑی محنت کے بعد وہ وہاں تک پہنچ پاتا تھا۔ بڑی مشکل ہوتی تھی کوئی کو اگر یہ بے حیائی بےہودگی کا کوئی کام کرنا چاہے تو اس کو بڑے جتن کرنے پڑتے تھے، پاپڑ بیلنے پڑتے تھے، منصوبہ بندیاں بنانی پڑتی تھی۔ آج کیفیت یہ ہے کہ آج 40 سال 50 سال کے لوگوں نے وہ منظر نہیں دیکھے، وہ کچھ نہیں دیکھا جو آج 4 سال 5 سال کے بچے نے دیکھ لی ہیں، اور ایسے موبائل فون کھولتا ہے اور ایسے اس کے سامنے وہ سب کچھ اویلیبل ہے۔ بےہودگی بے حیائی کی ڈیفینیشن بدل گئی ہے، بلکہ حیا کی ڈیفینیشن بدل دی۔ اب تو جو وہاں پر موضوعات ہیں، جو وہاں پر الفاظ ہیں، جو وہاں پر جو کچھ ہے، جو برہنہ پن اس لیول کا جس وہ پہنچا دیا گیا، جو مینٹالٹی سیٹ ہو گئی کہ جس کو جو میں عرض کر رہا ہوں کہ گناہ کو گناہ سمجھنا چھوڑ دیا، برائی کو برائی سمجھنا چھوڑ دیا، یہ ہے نشے کا اگلا اسٹیپ، کہ جس کے اندر انسان اس تفریح کی دنیا میں پاگل ہوا چلا جاتا ہے۔ تفریح، مزہ، انٹرٹینمنٹ، اور اس سوشل میڈیا نے اس انٹرٹینمنٹ کے اس مصیبت کو، اس بیماری کو، اس کینسر کو ہماری رگوں کے اندر تک پہنچا دیا۔ نتیجہ یہ ہے کہ بس پاگلوں کی طرح موبائل فون ہے، اس کے لطیفے ہیں، اس کے وہ ویڈیوز ہیں، اس کی شارٹس ہیں، اور اس کی ریلز ہیں، اور اس کے نہ جانے کیا کچھ ہے، اور انسان ہے کہ بس اس کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، ایک کے بعد ایک، گھنٹوں گزر جائیں لیکن تھکن نہیں۔ آپ پوری رات کے اگر جاگے ہوں، پوری رات کے، اور آپ کی حالت یہ ہو کہ آپ کی آنکھیں جڑ رہی ہوں نیند کے مارے، اور آپ اپنا موبائل فون اٹھا لیجئے اور اپنا فیس بک کھولیے اور اس میں ریلز دیکھنا شروع کر دیجئے، آپ کو احساس ہوگا 2-2.5 گھنٹے گزر گئے ہیں، اور وہ ابھی جو آپ کی کیفیت تھی کہ نیند کے مارے آپ مرے جا رہے تھے، وہ کیفیت ختم ہو گئی ہے، اور اب آپ مزے سے جاگ رہے ہیں، اور آپ مزید 2-2.5 گھنٹے بھی اس کے ساتھ جاگ سکتے ہیں۔ یہ ہے اس نشے کی طاقت، یہ ہے جو انسان کو باولا کیے ہوئے اس وقت۔ بہرحال یہ ہے کہ اس کا اگلا سٹیپ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اور خاص طور پر پھر ہمارے یہ نوجوان، ان کو فحش مواد دکھایا جاتا ہے، بڑی پلاننگ کے ساتھ دکھایا جاتا ہے، اور بڑی ترتیب کے ساتھ، منصوبہ بندی کے ساتھ دکھایا جاتا ہے، اور بڑے بڑے لوگ 40-40 50-50 سال کے پاگل ہوئے ہیں اس چکر میں، تو یہ ہمارے نوجوان بےچارے کیا بچیں گے۔ لہٰذا یہ ہے کہ ان کو وہ سب کچھ دکھانے کے بعد بڑی ترتیب سے، اور پھر جو کیسز اس معاملے میں پکڑے گئے ہیں، توہین کے کیسز، میں نے ایک دفعہ پہلے بڑی تفصیل سے عرض کیا تھا یہاں پر، ان کے انٹرویوز کیے گئے ہیں، جو ساری تفصیل سامنے آئی کہ باقاعدہ پوری پلاننگ کے ساتھ ویڈیو گیمز کھیل رہے ہیں اور ایک لنک آ گیا, اس لنک پر گئے اور پھر یہ دیکھا اور وہ دیکھا اور وہ دیکھا, اپنے کو کام کر رہے ہیں, کوئی ادھر سے فیس بک اپنا گوگل پہ اور فلاں پہ ایک لنک آتا ہے اور ایک بچہ دیکھتا ہے 18-20 سال کا, بھائی یہ کیا ہے دیکھیں, وہ کلک کرتا ہے, ادھر جاتا ہے ادھر جاتا ہے اور ایک ایک اسٹیپ کہاں سے کہاں جاتا ہے. ان ویڈیو گیمز کی لت کے اندر جو کچھ انسان کو مل رہا ہے, جو تباہیاں ہیں, اس کا تو کیا ہی بس کہا جائے کہ ذہنی طور پر مفلوج کر کے, نکارا کر کے اس پوری قوم کو برباد کر دیا انہوں نے. نکارا, مفلوج, نہ ہجار, نہ خلق, ان اسکلڈ یہ پوری نسل جو کسی کام کی اب بچنے کو نہیں ہے. نہ اہل ڈاکٹرز, نہ اہل انجینئرز, نہ اہل کنسٹرکٹرز, نہ اہل جو شعبے میں چلے جائیے آپ, کسی کو کچھ نہیں آتا سوائے اس کے کہ انٹرٹینمنٹ, بربادی, فحاشی, لطیفہ گیری, ہنسی, کھیل, تب اس کے علاوہ کچھ نہیں آتا معذرت کے ساتھ. اور اس کے بعد پھر یہ تو خیر چلیں علیحدہ بات ہے, میں کہتا ہوں یہ تو چلے تباہی جو ہے سو ہے, اب اس کا آخری ورژن کیا ہے؟ معاذ اللہ, معاذ اللہ, معاذ اللہ. جب ایک نوجوان عادی ہو جاتا ہے اس نشے کا, اس حد تک عادی ہو جاتا ہے کہ اس کا جینا مشکل ہو جاتا ہے اس کے بغیر, جب اس کو تکلیف ہوتی ہے کہ اگر وہ نہ دیکھے یہ سب کچھ, اب اس کو استعمال کیا جا رہا ہے, اب ایک خودکار بم کی طرح اب یہ نوجوان جو ہے وہ اس معاشرے کے اندر ایک ناسور بن کر نکل کے آ رہا ہے. میں نے وہ جملہ یہاں پہلے بھی دہرایا تھا کہ یہ جو سائبر کمیٹی ہے پی ٹی اے کی, ان کے جو انچارج ہیں مولانا شبیر صاحب, انہوں نے کہا تھا ایک میٹنگ میں کہ سوچئے ذرا, تصور کیجئے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے وہ وقت آئے, لیکن جو حالات جا رہے ہیں, اللہ نہ کرے, لیکن ذرا تصور کیجئے کہ باہر ایک ریلی نکل رہی ہو, اس ریلی میں کوئی 8-10 ہزار نوجوان لڑکے لڑکیاں ہوں اور انہوں نے توہین آمیز بینرز اٹھائے ہوئے ہوں, ایسے انہوں نے ڈسپلے کارڈ اٹھائے ہوئے ہیں, معاذ اللہ معاذ اللہ, جن میں ہمارے بڑوں کے خلاف, ہمارے اسلاف کے خلاف, بزرگوں کے خلاف, اس میں کچھ لکھا ہوا ہو, اور اس بھیڑ کے اندر جب ہم دیکھیں تو ہمیں اپنے بچے وہاں نظر آئیں, اپنی بچیاں وہاں نظر آئیں, کیا کریں گے ہم, کس کو ماریں گے, کس کو پکڑیں گے, کس کو روکیں گے؟ اس دفعہ طاغوت بڑی منصوبہ بندی سے آیا ہے, اس دفعہ یہ یلغار بڑی خطرناک انداز میں ہوئی ہے. خدارا 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 اپنے بچوں کی حفاظت کر لیں, اپنے گھر والوں کی حفاظت کر لیں, اس موبائل فون سے دشمنی کریں. دشمنی یہ معمولی بات نہیں ہے, جب تک اس کو دشمن نہیں سمجھیں گے نا اس وقت تک بات نہیں بنے گی. یہ مجبوری بن گئی ہماری, ٹھیک ہے, ہو گئی یہ مجبوری, میرے پاس بھی ہے, میں بھی اس کو نکال کے پھینک نہیں سکتا, سارے رابطے اسی کے ذریعے ہیں. تو خدارا پوری کانشیسنیس کے ساتھ, اس لیول کی کانشیسنیس کے جس میں زندگی میں آپ سمجھ لیں ساری طاقت لگا دیں, ساری صلاحیت لگا دیں, ساری قوت لگا دیں, اور اپنے بچوں کو اس بلا سے, اس افرید سے, اس نشے سے دور کر دیں. خدارا اپنے گھر میں وقت لگائیں, اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھیں, خدارا ان کو اس موبائل فون کی لت میں نہ ڈالیں, انٹرنیٹ کی لت میں نہ ڈالیں, یہ ویڈیو گیمز کی لت میں نہ ڈالیں. یہ تباہی ہمارے معاشرے کو جس طرف لے جا رہی ہے, دنیا میں ذلت خواری جو کچھ بھی ہمارے نصیب میں نظر آ رہا ہے ہوتا ہوا, وہ اپنی جگہ اللہ کے یہاں کیا منہ لے کے جائیں گے, کس حال میں جائیں گے؟ وہ وقت بہت قریب آ لگا ہے جو قرآن کا اصول ہمارے سامنے آتا ہے. اللہ فرماتا ہے, جب میں اصول عرض کر رہا ہوں اپنے الفاظ میں, کہ جب کوئی قوم جو اللہ کا نام لیوا ہو لیکن اللہ کے نام کی توہین کا سبب بننے لگ جائے, اور بجائے اس کے کہ وہ اللہ کی عزت میں, اللہ کے دین کی عزت میں اضافہ کرے اور اس کی بے عزتی کے اندر جو ہے وہ اضافے کا سبب بننے لگ جائے, جو اس وقت ہم بن چکے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو نیست و نابود فرما دیتے ہیں, اس کا نام و نشان مٹا دیتے ہیں. یہ تاریخ میں ہوتا آیا ہے, کوئی نئی بات عرض نہیں کر رہا میں آپ سے, یہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں, اللہ تعالیٰ دوسرے لوگوں کو لے آتے ہیں جو وہ پھر اس کے نام لیوا ہوتے ہیں اور اس کے دین کو زندہ رکھتے ہیں. ہم جس تباہی کے دہانے پہ پہنچ گئے ہیں بہت قریب ہے, بہت جلد ہے, اگر ہم نے توبہ نہ کی, اگر ہم نہ پلٹے تو اس کے ہمارے یہ مستقبل اتنا بدترین ہے, اتنا تاریخ ہے کہ جس کو بولتے وقت بھی جو ہے وہ زبان لڑکھڑا رہی ہوتی ہے. خدا را ابھی بھی وقت ہے, ابھی بھی توبہ کر لیں, ابھی بھی پلٹ آئیں, ابھی بھی منصوبہ بندی کر لیں, ابھی بھی کل قیامت میں اللہ کے سامنے حاضر ہونے کی کیفیت کے اپنے اوپر ہم طاری کریں, اور اس کو اپنے لیے اپنی موٹیویشن فورس بنا کر پوری طاقت لگا کر اس دجال کے خلاف, اس طاغوت کے خلاف کھڑے ہو جائیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہمت اور توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.